कोशिश की होगी, अपनी आंखों की हिफाजत करो, अपने कानों की हिफाजत करो, अपने दिल को बुरे ख्याल से बचाओ, पाक रखो, अपने दिमाग को गलत चीज़ों से साफ रखो, अपने पेट को हराम लुकने से बचाओ और हलाल खाने पीने से भी दिन भर अपने आप को बचाया। ये तुम्हारे लिए पैगाम है कि ईद के बाद तुम्हारी जिंदगी वैसे ही गुजरनी चाहिए जैसे रमज़ान के अंदर गुजरी। इसलिए इस रमज़ान को कहा गया तरबियती रमज़ान और उसको कहा गया है मकसदी रमज़ान, यानी मुस्तकबिल में तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी गुजरनी चाहिए जैसे रमज़ान में गुजरती थी कि जो चीज़ें अल्लाह ने हराम की उनसे हम बचेंगे, जो चीज़ें अल्लाह ने लाजिम की उनको हम अंजाम देंगे, जिन बातों से करने का हुक्म दिया उनको करेंगे और जिन बातों से रुकने का हुक्म दिया उनसे अपने आप को बचाएंगे। और जब यही एहसास, यही तसव्वुर, यही अज़्म रमज़ान के बाद के लिए इंसान करता है तो वह गया अगली सारी ज़िंदगी उसके रमज़ान के मुताबिक गुजरती है। अगर मौलाना इनाम उल हसन रहमतुल्लाह तआला फरमाया करते थे कि अगर ईमान वाला अपनी ज़िंदगी वैसे गुजारे जैसे रमज़ान गुजारता है उसकी मौत ऐसे ही आएगी जैसे ईद आती है। ज़िंदगी वैसे गुजरे जैसे रमज़ान तो मौत ऐसे आएगी जैसे ईद, क्योंकि रमज़ान के बाद ईद आती ही है। दरअसल ईमान वाले की सारी ज़िंदगी रमज़ान ही की ज़िंदगी है, उसको कदम कदम पर अल्लाह का हुक्म और कदम कदम पर अल्लाह की रोकी हुई चीज़ों के सामना आएगा, सामना पड़ता है। इसलिए जब वो अपने आप को उन अहकाम पर खड़ा करता है जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया और उन बातों से अपने आप को दूर रखता है जिनसे अल्लाह नाराज़ होते हैं, उसकी ज़िंदगी ऐसी गुजर रही जैसे रमज़ान। तो मेरे भाइयों, हम ये अहद करके उठेंगे इंशाअल्लाह हम अगली ज़िंदगी पाक साफ ज़िंदगी गुजारेंगे, ईमान वाली ज़िंदगी गुजारेंगे, आमाल वाली ज़िंदगी गुजारेंगे, गुनाहों से बचा करके अपनी ज़िंदगी को चलाएँगे, जराइम से और मुहर्रमात से अपने आप को दूर रखेंगे। और वही असल में रमज़ान का मकसद है। कुरान करीम ने इसको कहा लअल्लकुम तत्तकून, ये हमने तुम पर रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए हैं ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। और तकवा के माना ये होते हैं कि अगर कोई आदमी कहीं कीचड़ से गुजरे तो अपने कपड़ों को अपने बदन को बचा बचा करके गुजरता है, अगर कोई आदमी झाड़ियों से गुजरे तो अपने कपड़ों को और अपने बदन को झाड़ियों से बचा बचा करके गुजरता है। तो ठीक इसी तरह से रमज़ान के बाद तुम्हारी ज़िंदगी तरह तरह की गंदगियों से गुजरेगी, वहाँ अपने आप को बचा बचा करके गुजारना। अगर तुमने अपने आप को बचा करके गुजारा तो बस यही तुम्हारे अंदर तकवा की कैफियत की अलामत होगी कि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा होगा। मेरे भाइयों, एक ईमान वाले के अंदर अगर दो बातें पैदा हो जाएं तो बहुत बड़ी तीन की दौलत उसके हाथ आती है। एक है हर वक्त अल्लाह की नेमतों का एहसास और दूसरे हर वक्त अल्लाह की पकड़ का खौफ। एहसास नेमत और खौफ मुआखजा, ये दोनों बातें अगर जमा हो जाएं और किसी मोमिन के अंदर पैदा हो जाएं उसकी ज़िंदगी ऐसी ज़िंदगी गुजर सकती है कि जिसका परिचय भी करें। अल्लाह ने बेशुमार नेमतें हमको अता फरमाई, उन नेमतों का इस्तेमाल करते हुए अगर हम बार बार अपने अंदर ये एहसास पैदा करें कि अल्लाह ने यह नेमत हमें दी, अगर न होती तो क्या होता, हमने आँख से देखा, ख्याल आया अगर आँख मेरी न होती या आँखों की बिनाई ख़त्म हो जाती तो क्या होता, हमने पानी पिया और एहसास हुआ कि अगर ये पानी हमें न मिलता तो फिर क्या होता, हम रात सोए अब सुबह को एहसास हुआ अगर ये नींद न आती तो फिर क्या होता, हमने खाना खाया भूख लगी थी अगर भूख न लगती तो फिर क्या होता, हमने खाना खाया वो खाना मैसर आया अगर न मिलता तो फिर क्या होता, और खाना होने के खाने के बाद ये हज़म हुआ, ये अगर ऐसा हज़म न होता तो फिर क्या होता। अल्लाह ने हमको अपने घर की तरफ हाजिर होने की तौफीक अता फरमाए, अगर हम उससे महरूम होते तो फिर क्या होता। एक एक नेमत का एहसास बंदा करे और जो चीज़ें मिली हुई हैं उनके छिन जाने का ख्याल दिल में आए और एहसास नेमत पैदा हो जाए तो गोया ये ईमान का एक शोबा है। और उसके साथ ही खौफ मुआखज़ा, अगर अल्लाह ताला चाहो मेरी आँख के गलत देखने पर मेरी पकड़ करें, मेरे कान के गलत सुनने पर मेरी पकड़ करें, मेरे दिल में बुरे ख्याल आ जाए उस पर अगर मेरी पकड़ करें और वो नेमतें जो मुझे दी हैं वो अगर मुझसे छीन लें तो फिर क्या होगा। एहसास नेमत और खौफ मुआखज़ा, ये दोनों बातें अगर जमा हो जाए इसी को कहा जाता है अल-ईमान बैन अल-खौफ व रजा। ईद के मौके पर ये एहसास पैदा हो जाना चाहिए कि जैसे हमने रमज़ान में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सर झुकाया और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हराम चीज़ों से हलाल चीज़ों से अपने आप को बचाया, आइंदा भी हम इस अल्लाह की नेमत का एहसास करके और अल्लाह की हर वक्त की पकड़ का ख्याल रख करके ज़िंदगी गुजारेंगे। जब आँख उठते تو آپ میں خیال ہو, ایک طرف سے اللہ کا شکر ہے کہ آپ میں بینائی, اور دوسری طرف سے اس بات کا ڈر کہ اگر یہ آنکھ غلط دیکھیں گی تو اللہ کی طرف سے پکڑ آ سکتی ہے. جب ہم کمانے کے لیے نکلیں تو ایک طرف سے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے روزگار ادا کیا, اور دوسری طرف سے یہ احساس ہو کہ اگر ہم نے اس روزگار کے اندر حرام چیز داخل کی تو اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے. خوف مواخذہ اور احساس نعمت, یہ دونوں باتیں اگر نصیب ہو گئی تو ساری زندگی ایک تو شکر کی حالت میں گزرے گی اور اسے صبر کی حالت میں گزرے گی. میرے بھائیوں, عید کے موقع پر جب ہم عید کے نماز پڑھنے کے لیے چلتے ہیں تو خود اپنے ہاتھوں سے غسل کرتے ہیں, اپنے لیے اچھے سے اچھے کپڑے پہنتے ہیں, کپڑے تیار کراتے ہیں, پھر ان کو استعمال کرتے ہیں, جس کو میسر ہوتا ہے وہ عطر لگاتا ہے, پھر چل کر کے عیدگاہ میں پہنچتے ہیں, دور کا سفر ہوتا ہے تو سواریوں پر پہنچتے ہیں. اس پر یہ احساس پیدا ہو جانا چاہیے کہ وقت آنے والا ہے, ہم کپڑے پہنیں گے مگر خود نہیں, ہم کو دوسرے لوگ کپڑے پہنائیں گے, وہ بھی سفید کپڑا ہوگا مگر اس کا نام کفن ہوگا, اس دن بھی نہائیں گے مگر اس دن ہم خود نہیں نہائیں گے, اس دن ہم کو تختے پر بٹھایا جائے گا اور دوسرے لوگ ہم کو نہلائیں گے. ہم اپنی مرضی سے یہ نہیں کہہ سکیں گے ہم کو ٹھنڈا پانی یا گرم پانی اچھا نہیں لگ رہا ہے, جیسے وہ پانی ڈالیں گے ویسے ہی ہم کو اس کے ہاتھوں میں نہلانا ہوگا, پھر ہم کو وہ کپڑے پہنائے جائیں گے, پھر ہم اس پہ ہم کو عطر بھی ملائیں گے مگر وہ دوسرے لوگ ہوں گے, اور اس کے بعد پھر چلنا ہوگا مگر دوسروں کے کندھوں پر چل کر کے جائیں گے. آج چل کر آئے اس دن دوسروں کے کندھوں پر چلنا ہوگا, آج وہ کپڑے پہنے ہیں اس دن دوسرے لوگ کپڑے پہنائیں گے, آج ہم نے کچھ نہایا ہے اس دن دوسرے لوگ ہم کو نہلائیں گے, آج ہم نے خود اپنے لیے عطر استعمال کیا ہے اس دن دوسرے لوگ ہم پر عطر چھڑکیں گے. عید کے موقع پر یہ جو ہم زیب و زینت کرتے ہیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے تم سب کی یہ ساری زیب و زینت ہوگی مگر تم خود نہیں کرو گے, تم کو دوسرے لوگ کریں گے, اور آگے چل کر کے پھر اس عید کے بعد تم واپس اپنے گھر پہنچتے ہو اور اپنے باوجود کے ساتھ خوشی مناتے ہو, لیکن اس دن تم کو اپنے گھر سے دور پہنچایا جائے گا جہاں تمہارے ساتھ کوئی نہیں جائے گا, قبر کی حد تک تو تمہارے ساتھ تمہارے ہمدرد, تمہارے بھائی, تمہارے دوست احباب, تمہارے رشتے دار سارے پہنچیں گے, لیکن قبر میں ڈالنے کے بعد وہ دروازہ بند کر کے پھر واپس چلے جائیں گے. تم اگر چیخنا چاہو گے تو تمہاری چیخ نہیں سنی جائے گی, تم کوئی چیز طلب کرنا چاہو گے تم کو وہ مل نہیں سکتی, تم اگر تکلیف کا اظہار کرو گے تو کوئی سننے والا نہیں ہوگا, وہاں نہ ٹھنڈ کا نہ گرمی کا نہ بسترے کا کسی بھی چیز کا تمہارے لیے کوئی انتظام نہیں ہوگا. اس وقت تم پر مصیبت اگر آئے گی تو اس مصیبت کو دور کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا, اس کا تمہارے اندر احساس پیدا ہو جانا چاہیے. اگر تم نے یہ زندگی ٹھیک گزاری وہ تمہارے لیے مہمان خانہ بنے گا, اور اگر تم نے یہ زندگی صحیح نہیں گزاری تو وہ تمہارے لیے جیل خانہ بنے گا, اور جیل خانہ بھی انتہائی تکلیفوں والا جیل خانہ. دنیا میں اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے پائے جاتے ہیں, اللہ کے نبی کی حقانیت کا انکار کرنے والے پائے جاتے ہیں, دین کی سچائیوں کا انکار کرنے والے پائے جاتے ہیں, لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں. اس لیے کہ موت اس انسان کو بھی بہرحال آنی ہے جو انسان اللہ کے وجود کو مانتا نہیں ہے, موت کا پیالہ اسے بھی پینا ہے, تو موت کا انکار دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا, اور یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ موت آتی کب ہے اور کیوں آتی ہے. دنیا میں بہت کوشش کی یہ معلوم کرنے کے لیے کہ موت آتی کیوں ہے, لیکن سوال نہیں لگ سکا کہ موت آتی کیوں ہے. جب لوگوں نے کہا شاید بڑھاپے کی وجہ سے, مگر ساتھ میں دیکھتے ہیں کہ جوان بھی مرتے ہیں, تب بیماری کی وجہ سے بس دیکھا جاتا ہے کہ جوان کو اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا اور مر گیا, باڈی کمزور ہوگی اس لیے موت آتی ہے, لیکن جوانوں کو بھی مرتے دیکھا جاتا ہے, بڑھاپے کی وجہ سے موت آتی ہے مگر بچوں کو بھی موت آتی ہے. تو موت کا نہ کوئی وقت متعین نہ سبب معلوم ہے, بس اس میں تو آخری سبب یہ ہے اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر کہیں بیماری, کہیں ایکسیڈنٹ, کہیں کچھ اور بنتا ہے, سبب بنتا ہے, اس کے بعد انسان کی موت ہوتی ہے, اور یہ موت ہونے کے بعد پھر جن گھر والوں کے آدمی سہارا لیتا ہے انہیں گھر والوں کے ذریعے سے اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے, اور وہ دور چلا جاتا ہے, اس کے بعد اس دنیا سے اس کا کوئی رابطہ نہیں رہتا, یہاں کی کسی چیز سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا, وہاں پر اس کو بھوک پیاس لگے گی تو کھانا اسے نہیں مل سکتا, وہاں پر اس کو تکلیف ہوگی تو کوئی تکلیف دور کرنے والا نہیں, اور تکلیف بھی ویسی نہیں جیسی دنیا میں ہوتی ہے, اس سے بدر جہاں زیادہ سخت تکلیف. تو عید کے موقع پر ایمان والے کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جانا چاہیے کہ کل کو مجھے اسی طرح سے کپڑے پہنائے جائیں گے, اسی طرح سے ٹہلایا جائے گا, اسی طرح سے چلایا جائے گا, اور اسی طرح سے گھر تک پہنچایا جائے گا, مگر اس دن خوشیاں نہیں, اس دن میرے لیے میرے گھر والوں کے لیے غم ہوگا. آگے میرے لیے عید تب بن سکتی ہے جب میں نے پچھلی زندگی رمضان کی طرح سے گزاری ہوگی, اگر میں نے رمضان کی جیسی زندگی گزاری ہوگی تو آگے وہ قبر جو ہے وہ میری عید گاہ بن جائے گا, اور وہاں میرے لیے استقبال ہوگا, اور وہاں فرشتے میرا استقبال کریں گے, مجھے مبارکباد بھی دیں گے, اور کہا جائے گا جس کا نوم العروس, جیسے دنیا میں سب سے آرام دہ زندگی والا آرام کی زندگی سوتا ہے اسی طرح سے مجھے وہاں سلایا جائے گا. لیکن یہ تب ہوگا کہ جب میں نے یہ زندگی گزاری ہوگی رمضان کی طرح. میرے بھائیوں, ہم اپنی عیدوں کو جتنی خوشیوں کے ساتھ مناتے ہیں, ہاں اچھے سے اچھے کھانے, اچھے سے اچھے کپڑے, اچھے سے اچھی کراکری, اچھے سے اچھے پیسٹری, اچھے سے اچھی بیکری, یہ ساری چیزیں اللہ نے مہیا کی ہیں. لیکن جب کبھی خیال آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید کیسی ہوتی تھی, تو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیا ایسی بھی عید ہوا کرتی تھی کہ کبھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید سے پہلے شخص کو جوڑے کھائیں وہی آپ کی غذا تھی. اس کے علاوہ اور کوئی چیز گھر میں نہیں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے عید الفطر کے دن میٹھی چیز کھا کر کے عید گاہ جانا سنت ہے. اور دراصل اللہ کے نبی کے گھر میں صرف کھجوریں تھیں, کوئی پکوان نہیں, کوئی قیمتی ڈشیں نہیں بنی, بلکہ چولہا بھی نہیں جلا کیونکہ پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. اور ایسی عید بھی گزری ہے کہ گھر میں دودھ نہیں, مکھن نہیں, پنیر نہیں, گوشت نہیں, صرف کچھ کھجوریں ہیں اور وہ بھی پرانی ہیں, وہی آپ نے تناول فرمائی اور پھر آپ عید گاہ کے لیے روانہ ہوئے. اور عید گاہ کے نیچے کوئی فرش نہیں, اللہ کے نبی کے لیے کوئی جائے نماز نہیں بچھایا گیا, اور اسی حال میں آپ نے نماز ادا فرمائی. اور اسی مسلمان بھی سہا کم تعداد میں تھے, اسی وقت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا گھروں کے بچوں کو بھی لے آؤ, گھروں کی عورتوں کو بھی لاؤ. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, گھروں میں بعض عورتیں ایسی ہیں کہ ان کے سر ڈھانکنے کے لیے ان کے پاس کپڑا بھی نہیں ہے, ان عورتوں کو ہم کیسے لائیں گے؟ تو سب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی عورتوں کو ان کی سہیلیاں مدد کریں, اگر کسی کے پاس دو ساڑیاں ہوں تو ایک ساڑی اپنی اس بہن کو دے دو جس کے پاس کوئی نہیں ہے. اب کیا گیا یا رسول اللہ, ہم باقی عورتیں تو خود ان کی حالت میں ہیں, فرمایا انہیں بھی لے آؤ تاکہ مسلمان ایک جگہ جمع ہوں. اتنی تھوڑی تعداد میں مسلمان تھے, اتنی تھوڑی تعداد میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام نے مدینہ طیبہ میں اپنی کثرت کو دکھانے کے لیے مسوراؤں کو بھی عیدگاہ میں تشریف لانے کا حکم دیا. اور جو عذر والی خواتین تھیں اس کا تعجب ہوتا تھا کہ عذر والی خواتین کیسے بھائی عیدگاہ میں جائیں گی, تو ارشاد فرمایا گیا کہ وہ عرفات کے میدان میں اور منا کے میدان میں جا سکتی ہیں, عیدگاہ کے میدان میں بھی جا سکتی ہیں, کم سے کم جب ایمان والے دعا کریں گے تو وہ خواتین اس دعا پر آمین کہیں گے. لیکن تندرستی کا حال یہ تھا کہ خواتین کو اپنے سر ڈھکنے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے, اپنے سر ڈھکنے کے لیے اوڑھنی تک بھی نہیں تھی. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ صحابیات کہتی ہیں کہ جب حکم دیا گیا کہ ذوات الحضور یعنی ان خواتین کو بھی عیدگاہ کی طرف لے آؤ جن خواتین نے اپنے گھر کے باہر قدم نہیں رکھا گیا, تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ باقی تو ایسی ہیں, باقی تو ایسی ہیں کہ ان کے پاس جلباب بھی نہیں ہے یعنی سر ڈھانکنے کے لیے اوڑھنی بھی ہے نہیں ہے. تو ارشاد فرمایا لتل بسہا صاحبتہا, اس کی سہیلی اس کی مدد کرے اور جس سہیلی کے پاس دو اوڑھنیاں ہوں گی ایک اوڑھنی ان کو دے دیں. تو میرے بھائیوں, جس نبی کے ہم نام لینے والے ہیں اس نبی کی عید اس طرح سے گزری کہ ان کے پاس قسم قسم کے کھانے نہیں, ان کے پاس قسم قسم کی ڈشیں نہیں, ان کے پاس قسم قسم کی لباس نہیں, اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تم میں سے جس کے پاس اچھے سے اچھا لباس اس کو پہنو, فطر استعمال کرو, غسل کرو, اپنی بیوی بچوں کو اچھے سے اچھے کھانے کھلاؤ. ہم تو قسم قسم کے کھانا کھاتے ہیں, قسم قسم کی روٹیاں استعمال کرتے ہیں, طرح طرح کی بیکریوں سے بھی بندوز ہوتے ہیں, لیکن جس نبی کے ہم نام لینے والے ہیں اس نبی کے گھر میں عید کے دن چولہا بھی نہیں جلا ہے. اور آپ نے کبھی شکایت نہیں کی یا اللہ میں تو اس کائنات کا سید الاولین والآخرین ہوں, آپ نے مجھے کائنات کا سردار بنایا, میرے گھر میں چولہا تک نہیں جلا. نہیں, جب عرض بھی کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے فاسق و فاجر انسان ایسا آرام کی زندگی گزار رہے ہیں, تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے میرے لیے آخرت بنائی ہے. اور ایک موقع پر فرمایا کہ جب ایمان والوں کے گھروں میں تندرستی آئے گی اور وہ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے نبی پر بھی تندرستی گزری ہے تو ان کو میری تندرستی کی وجہ سے سہارا ملے گا. اللہ کے نبی نے تندرستی جھیلی تاکہ امت کے اندر اگر کبھی تندرستی آئے, مشکلات آئیں, کبھی اچھا کھانا میسر نہ ہو, کبھی اچھا لباس میسر نہ ہو, وہ تنگ دل نہیں ہوں گے, وہ غمزدہ نہیں ہوں گے, وہ پریشان نہیں ہوں گے, ان کے دل میں تسلی آئے گی جب وہ یہ سوچیں گے کہ ہمارا نبی بھی اس حال میں عید کر گیا ہے کہ ان کے گھروں میں قسم قسم کے کھانے نہیں تھے, ان کو کوئی افسوس کوئی غم نہیں ہوگا. میرے بھائیوں, عید کے موقع پر جو احکام ہیں, عید کی نماز چونکہ بار بار نہیں پڑھی جاتی ہے, سال میں دو مرتبہ عید کی نماز ہوتی ہے, اس لیے بہت سارے مسلمان عید کا طریقہ بھی بھول جاتے ہیں اور اس میں غلطیاں ہوتی ہیں, اسے ضرورت پڑتی ہے عید کے موقع پر عید کی نماز کا طریقہ سکھایا جائے. اسلامی احکام کی درجہ بندی بعد میں جب فقہاء کرام نے کی تھی تو کچھ نمازوں کو فرض قرار دیا گیا, جیسے دن کی پانچ نمازیں, کچھ نمازوں کو واجب قرار دیا گیا جیسے فطر کی نماز, ٹھیک اسی طرح سے عید کی نماز فرض نہیں ہے, یہ واجب نہیں. عید کی نماز کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں دیا, لیکن اللہ کے نبی نے عید کی نماز اختتام کی, اس کے بعد زندگی میں کبھی عید کی نماز نہیں چھوڑی. اور جو عمل اللہ کے نبی نے مسلسل کیا ہو اور کبھی نہ چھوڑا ہو اس عمل کو واجب کہا جاتا ہے, اس لیے داڑھی رکھنا واجب ہے, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی زندگی میں کبھی داڑھی نہیں مونڈی ہے, تو داڑھی رکھنا سنت نہیں, داڑھی رکھنا واجب ہے. ٹھیک اسی طرح سے عید کی نماز بھی واجب ہے. اگر ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو یہ کریں گے کہ ہم وہ نماز عید ادا کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی نے ادا کی تھی اور یہ ہم پر واجب ہے. اس کے بعد عید کی نماز ویسی ہی پڑھی جاتی ہے جیسے باقی نمازیں ہیں, البتہ اس سے تکبیروں کا فرق ہوتا ہے. وہ یہ کہ جب پہلی رکعت ہوتی ہے تو امام پہلی تکبیر کرنے پڑھنے کے بعد اللہ اکبر پڑھ کر کے سبحانک اللہم پڑھتا ہے, مقتدی بھی سبحانک اللہم پڑھیں گے. اس کے بعد بھی امام تین تکبیریں پڑھتا ہے, مقتدی بھی تین تکبیریں اپنی زبان سے پڑھیں اور ہاتھ کانوں تک اٹھائیں, اور جب تین تکبیریں مکمل ہو جائیں اس کے بعد پھر امام قرات کرتا ہے, مقتدی قرات سنیں گے, اور قرات ختم ہونے کے بعد پھر رکوع سجدہ ہوگا. یہ پہلی رکعت مکمل ہو گئی. اس کے بعد پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو امام پہلے قرات کرے گا الحمد شریف اور سورہ دم سورہ کے بعد امام رکوع میں نہیں جائے گا, بلکہ پہلے تین تکبیریں پڑھے گا اور ان تین تکبیروں میں کانوں کا ہاتھ اٹھائے جائیں گے, اور چوتھی تکبیر میں امام رکوع میں چلا جائے گا, مقتدی بھی رکوع میں جائیں گے, اور اس طرح سے دوسری رکعت مکمل ہو جائے گی. دوسری رکعت مکمل ہونے کے بعد پھر خطبہ پڑھا جاتا ہے. خطبے کی دو قسمیں ہیں, ایک خطبہ ہے مسلمانوں کو عید کے موقع پر ان کی زبان میں دین کے احکام سنانا, یہ وہ خطبہ ہے جو عید کی نماز سے پہلے بیان کیا جاتا ہے. یعنی جہاں کے لوگ مثلا اردو بولنے والے ہیں وہاں کے لوگ اردو میں سنتے ہیں, جہاں کے لوگ کشمیری بولنے والے ہیں وہاں اپنی زبان میں بولا جاتا ہے, جہاں کے لوگ جس زبان کو بولنے سمجھنے والے ہوں گے وہاں انہیں زبانوں میں وہ بات سمجھائی جاتی ہے. اس میں ایمان والوں کو ایمان کے قدر و قیمت, عید کے احکام, گناہوں سے بچنے کی تلقین, سنتوں پر زندگی گزارنے کی ترغیب, یہ ساری چیزیں نماز عید سے پہلے بیان کی جاتی ہیں. یہ وہ خطبہ ہے جو ایمان والوں کی ضرورت کی بنا پر رائج کیا گیا, اور جب پھر عید کی نماز پڑھی جاتی ہے عید کی نماز کے بعد وہ خطبہ پڑھا جاتا ہے جو اللہ کے نبی سید الاولین والآخرین امام المتقین خاتم النبیین سید المرسلین علیہ الصلوات والتسلیم الی یوم الدین, انہوں نے جو خطبہ پڑھا تھا بس وہی خطبہ عید کی نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے. اس میں مقتدیوں کو خاموشی کے ساتھ وہ خطبہ سننا ہوتا ہے, ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے جمعہ کا خطبہ سنا جاتا ہے. جمعہ کا خطبہ پہلے اور نماز بعد میں ہوتی ہے, اور عید کا خطبہ بعد میں ہوتا ہے, نماز اس سے پہلے پڑھی جاتی ہے. عید کے دن اہم ترین حکم سب کے فطر کی ادائیگی کا ہے. الحمدللہ یہاں کے مسلمان جیسے دنیا بھر کے مسلمان سب کا فطر پہلے ہی ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں, یہاں کے مسلمانوں کا فضا الحمدللہ ایسا ہی ہے. بہت شوق اور فکر کے ساتھ پوچھتے ہیں سب کا فطر کب دینا ہے, کتنا دینا ہے, کن کی طرف سے دینا ہے. سب کا فطر کے لیے حکم یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے غربا کے گھروں تک وہ سب کا فطر پہنچ جانا چاہیے. اسی لیے جو بیت المال یا جو یتیم خانے یا جو اس طرح سے فلاحی ادارے سب کا فطر جمع کرتے ہیں ان کو کوشش کرنی ہوتی ہے, بلکہ ان پر لازم ہے کہ وہ عید کی نماز سے پہلے پہلے سب کا فطر سارا کا سارا تقسیم کر دیں اور مستحقین تک وہ سب کا فطر پہنچا دیں. جو اس طرح کے ادارے سب کا فطر اپنے پاس جمع رکھتے ہیں اور سال بھر تک وہ تقسیم کرتے رہتے ہیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. حکم یہ ہے کہ سب کا فطر عید سے پہلے پہلے غربا تک پہنچ جانا چاہیے, اس لیے کہ سب کا فطر کا مقصود غریبوں کی عید ہو جائے اور ان کے گھروں میں کھانے پینے کا انتظام ہو جائے. تو جب ہم سال بھر تک اس کو اپنے پاس جمع رکھیں گے تو غیر وہ مقصد پورا نہیں ہوا. زکات کے لیے تو کچھ دنوں کی مہلت ہو سکتی ہے, اسی طرح سے عام خیرات کے لیے کچھ دنوں کی مہلت ہو سکتی ہے, لیکن سب کا فطر ایسی چیز نہیں ہے. اس لیے جو ادارے سب کا فطر جمع کرتے ہیں ان ادارے والوں کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ عید الفطر سے پہلے پہلے سب کا فطر ان تمام مستحقین تک پہنچا دیں جن کے لیے سب کا فطر جمع کیا جاتا ہے. عید ایک طرف سے خوشی کا موقع ہے الحمدللہ, اسی لیے حکم دیا گیا اپنے گھر والوں کو اچھے سے اچھا کھانا جو تم کو میسر ہو ضرور کھلاؤ, لیکن اس کے ساتھ ہی ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے اللہ اور اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں. ہمارے معاشرے میں کچھ باتیں غلط رائج ہو رہی ہیں, کچھ بڑھ بھی گئی ہیں, انہیں میں سے ہیں پیسوں کا غلط استعمال. तो कम छोटे बच्चों को जब पैसा दिया जाता है, ईडी दी जाती है, तो बच्चे जो हैं वो कहीं पटाखाबाजी करते हैं। ये पटाखाबाजी करना हर चीज़ सही नहीं है। इसमें वालदेन को चाहिए अपने बच्चों को समझाएं और दुकानदारों को चाहिए कि ऐसी चीज़ों के बिजनेस ना करें। अपने दो पैसे के खातिर, अपने थोड़े से नफे के खातिर ईमान वालों के पैसे को इस तरह से बर्बाद कराना हर चीज़ ईमान का तकाजा नहीं है। पटाखाबाजी करना दर हकीकत अपने माल को ज़ाया करना है। और अल्लाह ने अपनी किताब में और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने पाकीज़ा इरशादात में अपने पैसे को गलत इस्तेमाल करने से सख्ती से मना फरमाया। चुनांचे बुखारी में हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तुम्हें मना करता है माल के ज़ाया करने से। मना इज़ात अल माल, तुम्हें रोकता है अल्लाह ताला, मना करता है कि माल ज़ाया मत करो। पटाखाबाजी से इंसान अपने माल को ज़ाया करता है। बस 10-20 रुपये से पटाखा खरीदा, उसमें आग लगाई और वह 10-20 रुपये जलकर खाक हो गए। बस सिर्फ खुशी क्या होती है, तब जोर से आवाज़ निकल गई या चिंगारियाँ निकल गई। ये कोई खुशी की चीज़ नहीं कि आवाज़ निकाल कर हम अपनी फरहत महसूस करें। कुरान करीम में तो मतलब से तो पता ही चलता है कि जब ईमान में कमजोरी आती है तो बेकार कामों में लुत्फ आने लगता है। जब ईमान में ज़ोर आता है तो ऐसी चीज़ों में मज़ा आने लगता है जो ईमान के खिलाफ होती है। क्योंकि वो लोग जो कुत्ते पाल करके खुशी महसूस करते हैं, ये समझ लेना चाहिए कि कुत्ते पालने का शौक और अपना पैसा और वक्त उनके पीछे लगाना ईमान की कमजोरी की अलामत है, बल्कि खतरा है कि आगे चलकर ईमान ही नुकसान हो चुका होगा। चाहे वो अपने आप को समझा रहे कि मेरा ईमान है। इनका लदी बिलाखिरा सुना, लोग समझते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छा काम नहीं होता है जिस काम का न दीनी फायदा, न जिस्मानी फायदा, न अखली फायदा, न रूहानी फायदा, न अखलाकी फायदा, न कोई समाजी फायदा। उस काम को आदमी खुशी से करे और समझने लगे इसमें खुशी की चीज़ है, ये ईमान की कमजोरी की अलामत होती है और वाजहा ईमान की छन जानी चाहिए। तो पटाखाबाजी ईमान की कमजोरी की अलामत है, हर चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरे इससे ज़्यादा अजीब बात ये कि ये गैर मुस्लिम कौमों की नकाली है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने गैर मुस्लिम कौमों के शार को अपनाने से सख्ती से मना फरमाया। चुनांचे हदीस में मौजूद है, इरशाद फरमाया अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिन्हुम, जो किसी दूसरी कौम की मुशाबहत इख्तियार करे वो उन्हीं के साथ है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी हसास थे, ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसे दूसरी कौमों के यहाँ पाई जाती है। इसी वो तमाम काम जो दूसरी कौम में अपने मजहबी शियार के तौर पर करते हैं, अपने समाजी रिवायात की बुनियाद पर करते हैं या अपनी तहजीबी निशानी के तौर पर करते हैं, वो ईमान वालों को नहीं अपनानी होती है। इसी वजह से सले लटकाना, इसी वजह से कशका खींचना, इसी वजह से चोटियाँ बांधना, इसी वजह से संदूर डालना, इसी तरह से हाथों में कड़े बांधना, इसी तरह से डिंडियाँ लगाना इस्लाम के ख़िलाफ़ है, क्योंकि दूसरी कौमों के शहर हैं और दूसरी कौमों के शहर इख्तियार करने की अल्लाह के नबी हर चीज़ इजाज़त नहीं दी है। ये दूसरी कौमें अपने मजहबी त्यौहारों के मौकों पर ये पटाखाबाजी करते हैं। ईमान वाले उस दिन जिसको अल्लाह ने ईद का दिन करार दिया और असल में ये इबादत का दिन है, उसमें हर चीज़ की हरकत नहीं होनी चाहिए। अपने बच्चों को नरमी से समझाएँ कि वो खुशी ज़रूर मनाएँ मगर जायज़ दायरे में रह करके। इसी तरह से हमारे यहाँ कश्मीर के माशरे में कुछ जगहों पर एक बहुत ही गलत रस्म काफ़ी पिछले ज़माने से पाई जाती है और वो है, वो ये है कि अगर किसी के घर में मौत हुई हो तो ईद के दिन लोग उनको ईद की मुबारकबादी देने के बजाय उनकी ताज़ियत करने के लिए जाते हैं और उनके लिए माता का नाम रखा गया है कि साहब इनके तो आज मार ईद है। इस्लाम में ऐसी कोई ईद नहीं है जिसका नाम मार ईद रखा गया हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को भी हाथ से पेश आए क्या जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी साहिबजादी हजरत ज़ैनब की वफ़ात मदीना तैयबा में नहीं हुई थी, यकीनन हुई थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु की अहलिया मोहतरमा और जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी साहिबजादी हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा की वफ़ात रमज़ान में हुई थी और उसके बाद ईद आई थी। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा की वफ़ात हुई उसके बाद ईद आई थी। खुद जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे हज़रत इब्राहिम की वफ़ात हुई उसके बाद ईद आई। और ग़ज़वा बद्र के अंदर 14 सहाबे किराम शहीद हुए और उसके बाद फिर ईद आई। ग़ज़वा उहद के अंदर 70 सहाबा शहीद हो गए उसके बाद फिर ईद आई। खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के महबूब तरीन चाचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी ईद के मौके इसी ग़ज़वा उहद के मौके पर शहीद हुए थे और उसके बाद फिर ईद आई। तो वो बड़ी ईद थी क्योंकि ग़ज़वा उहद जो है वो शवाल के महीने में हुआ है। ग़ज़वा बद्र रमज़ान में और ग़ज़वा उहद शवाल के महीने में हुआ है। शवाल के बाद ज़िलहिज्जा और ज़िलहिज्जा की ईद आ गई थी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं भी किसी के घर में नहीं गए कि साहब तुम्हारे लिए आज ईद नहीं, तुम्हारे लिए तो हम का दिन है। तो कोई बार ईद अल्लाह के नबी ने नहीं मनाई। इसलिए ये रस्म ख़त्म हो जानी चाहिए। हर दिन उन बेचारे گھر والوں کو جن کے گھر میں کسی کی وفات ہوئی ہو ان کے گھر والوں کی عید کو تاجر میں بدلنا یہ ہر بھی درست نہیں ہے. اور بعض دفعہ وہ لوگ خود امید رکھتے ہیں کہ لوگ ہمارے یہاں آج تاجر کرنے کے لیے آئیں گے. دراصل رسم ایسی چیز ہے جب یہ رسم پھیل جاتی ہے تو اس کے بعد پھر اس کے اندر جو خباب صلاحتیں ہوتی ہیں اس کے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں وہ کباتیں اور برائیاں لوگوں کے ذہن سے نکل جاتی ہیں. تو کچھ لوگ تو چاہتے ہیں ہم عید کے دن تاجر کرنے کے لیے جائیں, اور اگر کچھ لوگ رک جاتے ہیں تو وہ تاجر والے انتظار میں رہتے ہیں تاجر کرنے کے لیے لوگ کیوں آئے کیوں نہیں. ان کو بھی چاہیے کہ وہ کوشش کریں کہ ہمارے یہاں آج عید ہے تاجر نہیں. تاجر کا ذمہ تو ختم ہو چکا ہے, اسلام نے بس 3 دن کے لیے تاجر رکھی ہے. دراصل اسلام یہ چاہتا ہے کہ موت کے بعد وہ میت کے پسماندگان جتنا جلد سے جلد ہو سکے اس موت کے غم سے باہر نکل آئیں, اسی لیے 3 دن کے بعد تاجر کرنے سے روک دیا گیا. اور صرف اس انسان کے 3 دن کے بعد تاجر کرنے کی اجازت دی گئی جو انسان کہیں دور ہو یا اس نے سنا نہ ہو. اس انسان کو تو بس استثنائی طور پر 3 دن کے بعد تاجر کرنے کی اجازت دی گئی, ورنہ عمومی طور پر رشتہ داروں کو اقارب کو پڑوسیوں کو 3 دن کے اندر اندر اپنی تاجر ختم کر دینی چاہیے تاکہ وہ گھر والے جن کے گھر میں حادثہ ہوا ہے وہ گھر والے 3 دن کے بعد اپنے کام میں مشغول ہو جائیں. کیونکہ اگر وہ 3 دن کا 3 مہینے بلکہ 3 سال بلکہ 30 سال کے اگر غم و تاجر دینے کے لیے بیٹھے رہیں گے تو وہ مردہ واپس آنے والا نہیں ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں ایک خاتون تھا کہ شوہر کی وفات ہو گئی اور وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی اپنے شوہر کی جدائی, تو بعد میں اس خاتون نے اپنے شوہر کی قبر پر جا کر کے خیمہ لگایا اور 1 سال تک وہیں بیٹھی رہی. منع بھی کیا جاتا رہا کہ درست نہیں ہے, مگر اس کا اپنے شوہر کا غم اتنا زیادہ تھا کہ وہ مانتی ہی نہیں تھی. 1 سال کے بعد بھی وہاں سے جب واپس آ گئی تو اس سے پوچھا گیا کیا تم نے اپنے شوہر کو 1 سال کے تاجر کے بعد اور 1 سال وہاں خیمہ لگا کر کے واپس لایا؟ ظاہر ہے وہ واپس آنے والا نہیں ہے. تو اس لیے عید کے موقع پر یہ جو بار عید کا تصور ہے یہ ختم ہو جانا چاہیے. نہ اسلامی تاریخ میں اس کا کہیں کوئی ثبوت ملتا ہے, نہ صحابہ کرام, نہ تابعین, نہ تبع تابعین, نہ فقہا, نہ محدثین, نہ اولیاء کرام, نہ ہماری کسی بھی اس اسلامی تاریخ میں جب یہاں کشمیر میں اسلام پہنچا تھا ہم ان اولیاء کرام کے ذریعے سے جن اولیاء کرام کا ہم پر بڑا احسان ہے انہوں نے اپنے وطنوں کو چھوڑا, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا, اپنے پیسہ خارج کو چھوڑا اور اس وقت کے اس کفرستان میں آئے اور توحید اور ایمان کی ہما روشن کر دی. سلام ہو اللہ تعالیٰ کرنے کا ان کی قبروں پر اور رحمتیں نازل ہوں ان کے تربتوں پر. ان میں سب سے پہلا حضرت حامیم ابن اسحاق شامی اور دوسرے سید شرف الدین عبد الرحمٰن بلبل اور تیسرے اسلامی تاریخ کا روشن معمار حضرت شاہ ہمدان میر سید علی حمدانی رحمہم اللہ تعالیٰ اور ان کے متوسلین, ان کے مریدین, ان کے تلامذہ, ان کے احباب, ان کے رشتہ دار جو نے اپنے وطن کو چھوڑا اور اس کشمیر کو اسلامستان بنا دیا اور کافی یہاں اسلام کی بہار آ گئی اور یہاں چاروں طرف سے اللہ کا ذکر بلند ہوا. اس سے پہلے یہاں اللہ کے غیر کے سامنے سر جوڑے جھکائے جاتے تھے, اللہ کے غیر کو سجدے ہوتے تھے اور اس کے بعد پھر اللہ کو سجدے ہونے لگے. جہاں بت خانے تھے وہاں توحید خانے آباد ہو گئے اور جہاں پرستیاں ہوتی تھی وہاں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا جانے لگا. چنانچہ تاریخ میں عجیب عجیب روایات ملتے ہیں اتنے مقامات وہ ہیں جن مقامات پر پہلے کچھ اور ہوتا تھا اور بعد میں وہی مقامات پر وہیں اذانیں شروع ہو گئیں, وہی بندہ پہلے سر پر سجود ہوتا تھا کسی اور چیز کے سامنے اور بعد میں وہی اللہ کے بندے سر پر سجود ہونے لگے اس کائنات کے خالق کے سامنے. پہلے وہاں کسی اور کے نام کی دہائی دی جاتی تھی اور بعد میں وہی اعلان کیا جاتا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ. تو جن بزرگان کرام کی قربانی اور محنتوں سے یہ اسلام ہم تک پہنچا اللہ کے نظاموں کے بے شمار رحمتیں ان کے قبروں پر ہوں, ان کے قربتوں پر ہوں اور ان کو جنت کے اعلیٰ ترین مقامات اللہ تعالیٰ جگہ نصیب فرمائیں. اور جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں ان قربانیوں کی مقدار سے زیادہ اللہ تعالیٰ شان اپنے شاعر شان کو اجر عظیم عطا فرمائے. اپنے محسنوں کو یاد رکھنا ایمان کی علامت ہے. قرآن کریم نے دعا سکھائی ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, یا اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے وہ بھائی جو ایمان والے تھے ہم سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی ایمان والوں کو یاد کروایا گیا دعاؤں کے ذریعے سے. رب جالی مقیم الصلاة من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. جن محسنین کے ذریعے سے انسانوں تک ایمان اور اسلام پہنچا ہو وہ محسنین وہاں کے انسانوں کے لیے محسن ہوتے ہیں. چنانچہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلام پہنچا وہاں کے مسلمان ان تمام شخصیات کے منت گزار ہیں, منت شناس ہیں, ان کے کندھوں پر ان کا احسان ہے جن کے ذریعے سے اسلام پہنچا, کہیں ملکوں میں تاجروں کے ذریعے سے اسلام پہنچا, کچھ ملکوں میں صحابہ کے ذریعے اسلام پہنچا, کچھ ملکوں میں تابعین کے ذریعے اسلام پہنچا, کچھ ملکوں میں محدثین کے ذریعے اسلام پہنچا, کچھ ملکوں میں اولیاء کرام کے ذریعے اسلام پہنچا. یہ تمام ہمارے محسن ہیں, اس لیے جن ملکوں میں اسلام پہنچا صحابہ کرام کے ذریعے, ان ملکوں والوں کو, ان ملکوں والوں کے دلوں میں صحابہ کی بہت محبت ہے, ہونی چاہیے. اور جن ملکوں میں اسلام پہنچا محدثین کے ذریعے, ان کے دلوں میں محدثین کی بے انتہا زیادہ عظمت ہے, ہونی چاہیے. اور جن ملکوں میں اسلام پہنچا مجاہدین کے ذریعے, ان ملکوں میں ان کی بے انتہا زیادہ قدر ہے, ہونی ہی چاہیے. اور جن ملکوں میں اسلام پہنچا تاجروں کے ذریعے, جیسے ملیشیا اور انڈونیشیا, وہاں ان کے دلوں میں تجارت کا بہت زیادہ, ان تاجرین کا بہت زیادہ احساس عظمت ہے. اور جن ملکوں میں اسلام پہنچا اولیاء کرام کے ذریعے, ان کے ان ملکوں کے رہنے والوں کو بھی اپنے ان مسلمین کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے. اللہ جل جلالہ ان کے درجات کو بلند بلند تر فرمائے. تاریخ کا واقعہ ہے کہ جب حضرت صاحب نا رحمہ اللہ تعالیٰ تیسرے سفر میں یہاں سے واپس گئے, اس وقت ان کا ارادہ یہ تھا کہ بس میں آخری مرتبہ اپنے اس خاندان کے لوگوں کو اور اپنے ملک کو دیکھ کر کے پھر واپس آ جاؤں گا اور اسی کشمیر میں بقیہ زندگی گزاروں گا. لیکن اللہ کا منشا کچھ اور تھا, وہ واپس جا رہے تھے, راستے میں قتلام کے مقام پر ان کے وفات کا وقت آ گیا اور جب ان کو احساس ہو گیا کہ شاید اب میں زندہ نہیں بچ سکوں گا, میں رخصت ہونے والا ہوں, اور ان کے صاحبزادے تھے حضرت میر محمد حمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ, وہ ابھی نوخیز تھے, ابھی جوانی کے آغاز میں ہی تھے, ابھی تازہ پوری طرح سے وہ عالم بھی نہیں بن سکے تھے, ابھی مکمل ان کی روحانی تربیت بھی نہیں ہو سکی تھی, ابھی وہ مکمل تیار بھی نہیں ہو سکے تھے جو اپنی آباجان کے مشن کو سنبھالتے. لیکن آباجان نے سوچا کہ میرا یہ بیٹا اگرچہ ابھی نامکمل ہے, لیکن اپنے مریدین کے حوالے کر دیا, اپنے شاگردوں کے حوالے کر دیا. ان کے شاگردوں میں محدثین تھے, اور ان کو حکم دیا کہ میرے بیٹے کو حدیث پڑھانا. ان کے شاگردوں میں فقہا تھے, ان کو حکم دیا کہ میرے بیٹے کو فقہی مسائل یاد کرانا. ان کے شاگردوں میں اصحاب روحانیت تھے, ان کو حکم دیا کہ میرے بیٹے کی روحانی تربیت کرنا. چنانچہ یہ تمام طبقے ان کی بیٹی ان کے صاحبزادے کی اس تربیت میں لگ گئے. جو اصحاب روحانیت تھے انہوں نے اس کی روحانی تربیت کی, جو محدثین تھے انہوں نے اس کو حدیث پڑھانی شروع کی, جو فقہا تھے انہوں نے اس کو فقہ پڑھانا شروع کیا, جو مفسرین تھے انہوں نے تفسیر پڑھانی شروع کی. اور بہت تھوڑے عرصے میں میر محمد حمدانی عظیم الشان عالم, عظیم الشان محدث, عظیم الشان صاحب علم, عظیم الشان سیرت نگار اور عظیم الشان صاحب روح بن کر کے واپس جب یہاں کشمیر میں داخل ہوئے ہیں, اور یہاں کے اس وقت کے بادشاہ نے ان کا استقبال کیا کہ ہمارے بڑے پیر کا صاحبزادہ آیا ہے, تو میر محمد حمدانی نے اس وقت یہاں کے مسلمان بادشاہ سے پوچھا یہاں کی ضرورتیں کیا کیا ہیں. انہوں نے کہا اس وقت تو بڑی ضرورتیں دو ہیں, ایک یہاں ہم یہاں کے مسلمانوں کے پاس عیدگاہ نہیں ہے, اور دوسرے یہاں کے مسلمانوں کے پاس قبرستان نہیں ہے. تو میر محمد حمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہاں کا یہ عیدگاہ جو آج بھی آج تک بھرا نہیں جا سکا, اس وقت وہاں نشاندہی کر کے فرمایا تھا یہ یہاں کے مسلمانوں کے لیے عیدگاہ ہے, اور کھڑے ہو کر ایک خاص انداز میں فرمایا تھا کہ 1000 سال تک شاید یہاں کے مسلمان اس عیدگاہ کو بھر نہیں پائیں گے. چنانچہ اس وقت سے لے کر آج تک وہ عیدگاہ دوسرے کاموں میں تو استعمال ہوتا گیا, لیکن ابھی تک وہ عیدگاہ بھرا نہیں جا سکا, یہ ان کا ہم پر احسان ہے. اور جب قبرستان کا مسئلہ آیا تو انہیں کی منت ہے کہ ملکہ کا قبرستان انہوں نے مہیا کر دیا, اور آج تک وہ صدیاں گزر گئی وہ تو قبرستان چلا آ رہا ہے. بہرحال ان بزرگوں کا ہم پر احسان ہے جن کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا, اس دین کی ضرورت سے نفوس ہم تک پہنچے. اللہ جل جلالہ ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے. اس لیے میرے بھائیوں, جب کبھی دعا کریں اپنے لیے, دین کے لیے, تو ان بزرگوں کے لیے جن کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچا ہے ان کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے. ان محدثین جن کے ذریعے سے حدیث امت کو ملی ان کا ہم پر احسان, وہ قراء جن کے ذریعے سے قرآن ہم تک پہنچا ان کا بھی ہم پر احسان, وہ فقہا جن کے ذریعے سے اسلام قانون کی شکل میں ہم تک پہنچا ان فقہا, اور خصوصاً سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان, اور ان اولیاء کا جن کے ذریعے سے اسلام اور روحانیت ہم تک پہنچی ان کا بھی ہم پر احسان ہے. یہ تمام طبقات ہمارے مسلمین ہیں. صحابہ کے بعد اسلام مختلف طبقوں کے ذریعے سے آگے چلا ہے. صحابہ جامع تھے, وہ بیک وقت سب کچھ تھے, لیکن صحابہ کے بعد آگے جب تابعین کا دور آیا تو تابعین کے بعد پھر اسلام علوم مختلف شعبوں میں تقسیم ہو کر کے آگے تاریخ کے مختلف مراحل سے گزرتے گزرتے ہم تک پہنچا. محدثین کے ذریعے حدیث پہنچی, فقہا کے ذریعے سے فقہ پہنچا, اولیاء کے ذریعے سے روحانیت اور تصوف پہنچا, سیرت نگاروں کے ذریعے سے سیرت اصول ہم تک پہنچی, اور مورخین کے ذریعے سے اسلامی تاریخ ہم تک پہنچی, اب اہل متصوف تصوف کے ذریعے سے تصوف ہم تک پہنچا, اور اسلامی قانون کے ماہرین کے ذریعے سے اسلامی قانون ہم تک پہنچا. ان تمام طبقات کا ہم پر احسان ہے, تو ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے. اللہ جل شانہ ان کے درجات کو بلند بلند فرمائے. میرے بھائیوں, عید کے بعد زندگی کیسے گزرنی چاہیے؟ سب ایسے ہی جیسے رمضان انسان گزارتا ہے پاکیزگی کے ساتھ, گناہوں سے بچتے ہوئے, ایسے رمضان کے بعد پاکیزگی کی زندگی گزارنی چاہیے. عید کا اصل پیغام یہی ہے, جب عید کے بعد کی زندگی اپنے کنٹرول میں رکھیں. عید میں رنگ شیطان بند کر دیا جاتا ہے لیکن انسان کا نفس اس کے ساتھ ہوتا ہے. ایک گناہ کرانے والا محرک تو بند کر دیا گیا لیکن دوسرا محرک ساتھ میں ہوتا ہے. اس دوسرے محرک کی تربیت کے لیے روزہ رکھا گیا ہے, تراویح کی نماز رکھی گئی ہے, راتوں کو جاگنا رکھا گیا ہے, اعتکاف رکھا گیا ہے, قرآن کریم کی تلاوت رکھی گئی ہے, فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے تاکہ اس انسان کے نفس کی تربیت ہو جائے. تو رمضان کے بعد شیطان بھی کھل جاتا ہے اور نفس بھی انسان کا آزاد ہو جاتا ہے, اس وقت اس نفس کو کنٹرول کرنا چاہیے. میرے بھائیوں, بس اگر احساس نعمت اور خوف معاوضہ یہ دو دولتیں اگر ہم کو ہر وقت میسر رہیں, احساس نعمت پر بار بار زبان پر شکر آئے گا, اور اگر خوف معاوضہ ساتھ ہوا تو غلطی کرنے پر اللہ کا ڈر ہوگا, اللہ کا خوف ہوگا. تو پھر اللہ تعالیٰ سونا فرماتے ہیں, میرے بندے نے جن کی چاہت کے باوجود فلانی چیز سے اپنے آپ کو روکا صرف میرے حکم کی وجہ سے, تو اللہ تعالیٰ سانو فوراً اس کا متبادل عطا کر دیتے ہیں. عید کے بعد ہم تحیہ کرتے اٹھیں گے, انشاءاللہ ہم اگلی زندگی صحیح گزاریں گے, والدین اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں گے, اولاد اپنے والدین کے فرما بردار بنیں گے, رشتے دار رشتے داروں کے ساتھ بہتر سلوک کریں گے, جو چیزیں اسلام نے لازم کی ہیں تو پابندی کرا کریں گے, جو چیزیں اسلام نے حرام کی ہیں ان سے اپنے آپ کو اس طرح سے بچائیں گے جس طرح سے انسان زہر سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, اپنے مستورات کو پردہ سکھائیں گے, ان کو بے پردگی سے روکیں گے. حیا اور پاکدامی اسلام کی تعلیم ہے, اس حیا اور پاکدامی کو اپنے گلے سے لگا کر کے رکھیں گے. جوان اپنی جوانی کو برائیوں سے بچانے کا زیادہ اہتمام کریں گے. آج کے زمانے میں جوانوں کو اپنی جوانی برائیوں سے بچانا بے انتہا مشکل ہے, کیونکہ چاروں طرف ماحول بے انتہا گندگیوں کا ماحول ہے, قرآنیت کا ماحول ہے, فوجداری کا ماحول ہے. اس گندے ماحول کے اندر اپنی جوانی بچانا اگرچہ بہت مشکل ہے مگر یہ آپ کے لیے چیلنج ہے. اور جب جوان اپنی جوانی کو آج کی پھیلی ہوئی برائیوں سے بچاتا ہے تو چاہے آج کی سوسائٹی اس کو مبارکباد دے یا نہ دے, اس کو مبارکباد ملتی ہے اس کائنات کے سردار سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ارشاد فرمایا, طوبی للغرباء, ان بیچارے غریبوں کو میری طرف سے مبارک ہو کہ جو اپنی جوانی کو اپنی زندگی کو برائیوں سے بچا کر کے چلتے ہیں. اللہ کے سہن ماں سجنات, جب اس وقت جب بگاڑ ہی بگاڑ ہو وہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو درست کرنے کی فکر کریں, اپنے آپ کو برائیوں سے بچائیں اور دوسروں کو برائیوں سے بچانے کی فکر کریں, ان کو مبارکباد ملتی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے. اس لیے میرے نوجوان بھائیوں, آپ جس دور میں اپنی جوانی گزار رہے ہیں یقیناً یہ مشکل ترین دور ہے, مگر اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. جب انسان لازم جاتا ہے تو عقل مندی یہ ہے کہ ضرورت پوری کرنے کے ساتھ ساتھ باقی گندگی سے اپنی باڑ اپنے جسم کو اور اپنے کپڑوں کو بچا کر کے لاتا ہے. ٹھیک اسی طرح سے آج کی سوسائٹی میں چاہے وہ دکانوں پر جانا ہو, چاہے مارکیٹ میں جانا ہو, چاہے شاپنگ کرنی ہو, چاہے دفتروں میں جانا ہو, چاہے کوچنگ سینٹروں میں پہنچنا ہو, چاہے سکولوں کالجوں میں جانا ہو, وہاں کی گندگیوں سے اپنی جوانی کو بچا کر کے چلیں. بس بار بار اپنے آپ کو سمجھائیں, اس وقت میں اپنی جوانی کو ہوئے پر رکھوں گا تب تک جب تک میرا نکاح ہو جائے, تب تک جب تک میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاؤں, تب تک مجھے اپنی جوانی کو آج ان تمام برائیوں سے بچا کر کے چلانا ہے. یہ کچھ ہی زمانہ ہوگا, کہیں ایک دو سال ہوں گے, کہیں دو چار سال ہوں گے, اور اگر آپ نے اپنی جوانی کو دامدار ہونے سے بچا لیا تو سمجھیے آپ کی زندگی کامیاب راستے پر آ گئی. اگرچہ مشکل ہے مگر ناممکن نہیں ہے. اللہ کا دین مشکل نہیں آسان ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ماں جال عالم ان کے دین میں حرج, میں نے اپنا دین تمہارے اس لیے نہیں بھیجا جس میں تمہارے کوئی مشکلات ہیں. نہیں نہیں, اسی طرح سے جن کے نکاح ہو گئے ہیں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ وفاداری کا سلوک کریں, ہم وفا شاری کا سلوک کریں. بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کے فرما بردار بنیں, اور شوہروں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کے وفادار بنیں. نہ شوہر اپنی بیویوں کو ستائیں, نہ بیوی اپنے شوہروں کے نافرمانیاں کریں, نہ والدین اپنے بچوں کا غلط راستے پر ڈالیں, اور نہ بچے اپنے والدین کی نافرمانی کریں. جب حقوق ادا کیے جاتے ہیں, جب فرائض ادا کیے جاتے ہیں, حقوق خود بخود ادا ہو جاتے ہیں. آج کا زمانہ حقوق طلبی کا زمانہ ہے, فرائض کی ادائیگی کا زمانہ نہیں ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے ایک کے حقوق دوسرے کے فرائض ہوتے ہیں. جب الف اپنے فرائض ادا کرتا ہے بے کے حقوق ادا ہو جاتے ہیں, اور جب بے اپنے فرائض ادا کرتا ہے تو الف کے حقوق ادا ہو جائیں گے. شوہر اپنے فرائض ادا کرے بیوی کے حقوق ادا ہو جائیں گے, اور بیوی اپنے فرائض ادا کرے شوہر کے حقوق ادا ہو جائیں گے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جو تمہارے افسر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو, اور افسروں کو حکم دیتا ہے اپنے ماتحتوں کے تحفظ میں شروع کرو. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کلکم رائن, خبردار تم سے ہر انسان ایسا ہی نگراں ہے جیسے چرواہا اپنی بکریوں کا نگراں ہوتا ہے. وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہر ایک سے پوچھا جائے گا ان کے متعلق جو تمہارے ماتحت تھے تمہارا رویہ ان کے ساتھ کیسا رہا, مصلحانہ رہا یا مفسدانہ رہا, اصلاح کا رہا یا بگاڑ کا رہا. میرے بھائیوں, اللہ کرے یہ باتیں ہمارے دل میں بیٹھ جائیں, اسی کے مطابق ہم زندگی گزاریں. پھر ایک مرتبہ یاد کرتے ہیں
हमारी ईद में कितनी खुशियाँ होती हैं, अच्छे से अच्छे कपड़े मैसर, अच्छे से अच्छे खाने मैसर, हम अपने बच्चों पर कितना पैसा खर्च करते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के घर में ऐसी ईद भी हुई है कि आपने पुराना ही कपड़ा धो करके इस्तेमाल फरमाया, रात की बची हुई खजूरें पर मतनावल फरमाई, नया पानी भी घर में नहीं आ सका, कोई पकवान नहीं पक सका। इस तरह से अल्लाह के नबी ने ईद गुजारी। और जैसा कि मैंने अर्ज किया कि जिस ईदगाह में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ईद की नमाज पढ़ी गई थी, वहाँ कोई फर्श नहीं बिछाया गया, वहाँ कोई जाय नमाज नहीं, इसी नदी जमीन पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सजदा किया था। और आपकी उस मुबारक पेशानी जिस पर सारी कायनात कुर्बान हो जाए, उस मुबारक पेशानी को उस जमीन की खाक लग गई थी, शायद वो खाक अर्थाजों से ज्यादा अफजल होगी जो खाक अल्लाह के नबी की पेशानी को लगी थी। लेकिन सहाबा ने भी उस वक्त इसकी हिम्मत नहीं कर सके कि कम से कम अल्लाह के नबी के लिए जाय नमाज बिछाएं। ऐसी ईद अल्लाह के नबी ने गुजारी है। उस ईद को सोच करके हम अपनी ईदों को देखें, अल्लाह ने कितनी नेमतें अदा की हैं, शुक्र करना चाहिए। या अल्लाह हमारे घरों में छाते नहीं है, या अल्लाह हमारे घरों में रात की खजूरों पर इत्तेफाक करना नहीं पड़ रहा है, बार बार याद करना चाहिए जिस नबी के हम नाम लेने वाले हैं, उस नबी की ज़ाती ज़िंदगी कितनी सादा थी, उस नबी की ज़ाती ज़िंदगी कितनी तंदरुस्ती की थी, उस नबी की ज़ाती ज़िंदगी कैसी मुश्किल वाली ज़िंदगी थी, और हम कैसी आसानी वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। जब अपने नबी का ख्याल आता है तो अपनी सारी परेशानियाँ भूल जाती हैं। याद करें जिस वक्त हमारे वालदैन हैं, हम वापस जा करके अपने वालदैन को गले लगेंगे, कितने ही अपने बच्चों को गले लगाएंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ईद की नमाज पढ़कर अपने घर जा रहे थे, वहाँ उनके वालदैन नहीं थे, क्योंकि वालिद को देखे ही नहीं अल्लाह के नबी ने, वालदा 6 साल की उम्र में गुजर गई थी, किसको मुबारकबाद देते। वापस ईद की नमाज पढ़कर जा रहे हैं, घर में कोई बच्चा नहीं है, हजरत ज़ैनब की वफात हो चुकी थी, हजरत रुकैया की वफात हो चुकी थी, हजरत उम्मी कुलसुम की वफात हो गई थी, एक हजरत फातिमा थी, उसी को मुबारकबाद देने के लिए तशरीफ ले गए। गरज ये कि अल्लाह ने कितनी नियमत और खुशियों से हमको नवाजा है, बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अहम करना चाहिए। हम अपने नबी से बेवफाई नहीं करेंगे, हम अपने नबी से वफादार रहेंगे, उनके दीन पर चलेंगे, उसी दीन पर हम कायम रहेंगे। इसी पर हम कायम रहेंगे। अभी चंद साल पहले यही कश्मीर के एक बहुत ही सीधे सादे इंसान जो किसी गांव में रहने वाला था और बहुत ही सीधा सादा काम करने वाला, गालिबन वो कुम्हार था जो बर्तन बनाता था या वो टोकरियाँ बुनने वाला था, लेकिन बहुत ज़्यादा दरूशरी पढ़ने का एहतमाम करता था। 10 से लेकर 15 हज़ार तक वो दरूद पढ़ा करता था। उसको एक मरतबा ख्वाब में ज़्यारत हुई है हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह ताला की, और वह हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह ताला खड़े हैं उस सुलेमान टैंक पर जिसको लोग शंकराचार्य कहते हैं। हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह उस शख्स ने बताया कि मैंने देखा हज़रत शाह हमदान बेतहा परेशान, उनका चेहरा गर्द आलू और नीचे कश्मीरी लोग हैं लेकिन उनकी शक्ली बिगड़ी हुई है। हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जो दीन यहाँ लेकर के आया था वो दीन वापस कर दो, और तुम्हें जिधर जाना है उधर तुम चले जाओ। मेरे भाइयों, ऐसा ना हो कि हम कभी इर्तिदाद के शिकार हो जाएं, ये खतरे हैं। इसी तरह से कुछ अर्सा पहले एक नौजवान जो बहुत ज़्यादा साले जवान हैं, उसको ख्वाब में ज़्यारत हो गई जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और आप तशरीफ लाए हैं कश्मीर में। इस नौजवान ने देखा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वसल्लम की आंखों में आंसू आ रहे हैं, जैसे पूछा हजरत आप क्यों गमज़दा हैं, तो आपने कश्मीरियों की तरफ उंगली करके फरमाया, इनकी हालत देखकर मैं रोऊंगा नहीं तो और क्या करूँगा। इसलिए मेरे भाइयों, हम में से जो ताजिर हैं वो अपनी तजारत को दुरुस्त करें, जो मुलाजमीन हैं वो अपनी ड्यूटियाँ शरीद हैं, जो अफसरान हैं वो अपनी उस अहदे की रियायत करें और उसका गलत इस्तेमाल न करें, जो मजदूर हैं वो सही मजदूरी करें, जो अलामा हैं वो सही आलिम बने, जो नौजवान हैं वो मुसलमान नौजवान बने, जो मस्तूरात हैं उनको नमूना बनाएं अपने लिए। आयशा और फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को हमारे नमूना, अल्लाह के नबी का घर, अल्लाह के नबी के सहाबा और वो पाकीज़ा नफूस है, हमारे नमूना कोई और नहीं है। अल्लाह का कान लगूँ की रसूल हसन, ए दुनिया के इंसानों को वाले बेहतरीन नमूना मोहम्मद रसूल। हम अहद करके उठेंगे, उसी अपने नमूने को सामने रख करके, उसी मॉडल को सामने रख करके, उन्हीं के लाइफ स्टाइल हम वसूल करेगा, उन्हीं के लाइफ स्टाइल को अपने गले से लगा करके ज़िंदगी गुजारेंगे और अपनी अगली नस्लों को भी उसी पर चलाएँगे। अल्लाह करे ये टूटी फूटी दुआएँ कबूल हो जाएँ, अल्लाह करे ये टूटी फूटी बातें हमारे लिए ज़िंदगी के बदलने का जरिया बने, बोलने वाले और सुनने वाले सब के लिए खैर का जरिया बने। आखिर दावा अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد كما صلينا على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما وعده، جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما وعده. يا الله يا الله يا الله، हम आपका बहुत शुक्र अदा करते हैं।
بہت شکر ادا کرتے ہیں. آپ نے ایمان عطا کیا, اسلام عطا کیا, قرآن عطا کیا, رمضان عطا کیے, ٹوٹی پھوٹی نمازیں عطا کی وہ ہم نے ادا کی ہیں. یا اللہ آپ نے روزے عطا کیے وہ ٹوٹے پھوٹے روزے ہم نے ادا کیے ہیں. آپ نے والدین دیے, اولادیں دی, صحت دی, علم دیا, عزت دی, سب کچھ دیا. ان تمام نعمتوں پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اور تمام ان غلطیوں سے معافی چاہتے ہیں جو غلطیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھی ہوں گی, رمضان میں کوتاہیاں ہوں جو ان کی بھی معافی چاہتے ہیں. یا اللہ ہم عہد کرتے ہیں آپ کے دین پر چلیں گے, آپ کے بھیجے ہوئے سچے نبی کے دین کے مطابق زندگی گزاریں گے. یا اللہ ہم سب کی طرف سے, یا اللہ ہم سب کی طرف سے, یا اللہ ہم سب کی طرف سے درود و سلام نازل فرما سید الاولین والآخرین, امام المتقین, خاتم النبیین, رحمت للعالمین, شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک, قبر مبارک, جسم اطہر, تربت اقدس کی ذات اقدس پر. یا اللہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ, درختوں کے پتوں سے زیادہ, ریگستان کے ذرات سے زیادہ, صحراؤں کے ذروں سے بھی زیادہ, بارش کے قطروں سے زیادہ, دریاؤں کے قطروں سے بھی زیادہ, اس سے بھی زیادہ جتنا آپ چاہتے ہیں, اس سے بھی زیادہ جتنا ان کا ہم پر حق ہے, اس سے بھی زیادہ جتنے آج تک درود و سلام بھیجے گئے, اس سے بھی زیادہ جتنے باقی رہ گئے, اس سے بھی زیادہ یا اللہ جس سے آپ کی جتنے آپ کی قدرت اور آپ کی مشیت ہے ان کے ذات اقدس پر درود نازل فرما. تمام صحابہ, تابعین, فقہا, محدثین, اولیاء کرام, محدثین اعظام, مفسرین کرام, متکلمین اعظام اور وہ داعیان دین جن کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا, ان سب کو ہماری طرف سے بے انتہا جزا خیر عطا فرما. یا اللہ یہ عید ہم تمام مسلمانوں کے لیے برکتوں کا ذریعہ بنا, رحمتوں کا ذریعہ بنا, گناہوں سے آئندہ پرہیز کا ذریعہ بنا. یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں اور پوری دنیا میں مٹتے بھی اسلام کا حال آپ کے سامنے ہے, یا رب العالمین اس مٹتے ہوئے اسلام کو زندہ کر دیجیے. یا اللہ اس مٹتے ہوئے اسلام کو زندہ کر دیجیے. یا اللہ مسلمان گھروں, مسلمان دکانوں, مسلمانوں کی سوسائٹیوں سے اسلام رخصت ہوتا جا رہا ہے, وہ کسی اور راستے کی طرف جا رہے ہیں. یا اللہ اس مسلمانوں کو جیسے مغربیت کا جنون ہے اس سے زیادہ ان کو اپنے نبی کی پاکیزہ دین کا جنون ادا کر دے, مالحانہ شفقت ادا کر دے. یا اللہ انقلاب حال پیدا کر دے. یا اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو بھی درست کر دے, ان کے افسروں کو بھی درست کر دے, ان کے تاجروں کو بھی, ان کے علماء کو بھی, ان کے جوانوں کو بھی, ان کے مزدوروں کو بھی, ان کے مغرب الحال طبقوں کو بھی, ان کی خواتین کو بھی اللہ درست فرما دیجیے. یا اللہ سب کو درست فرما دیجیے, سب کی اصلاح حال فرما دیجیے. ہم جس اچھی جو تمنائیں ہیں وہ تمنائیں پوری فرما, جن کے جو آرزو ہیں وہ آرزویں پوری فرما, جن کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری پوری فرما, جن کے گھر میں جوان بیٹی اور بیٹیاں ہیں ان کے رشتے آسان سے آسان کر, جلد سے جلد تر مقدر فرما دے. جو بھی اولاد ہوں کا اولاد نصیب فرما, جو بے روزگار ہوں اچھا اور بہتر حلال روزگار نصیب فرما. یا اکرم الاکرمین, یا ارحم الراحمین, امت مسلمہ کی زبو حالی کو بدل دیجیے. یا اللہ امت مسلمہ کے مخلوق الحالی کو بدل دیجیے. ساری دنیا میں اسلام کے غلبے کی شکلیں پیدا فرما اور کفر اس کے نقوش کے مٹنے کی شکلیں پیدا فرما. تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیں اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے ان کے شر سے اسلام کو اور مسلمانوں کو محفوظ فرما. یا اللہ ہم درخواست کرتے ہیں, یا اللہ حق تو نہیں ہے تو صرف درخواست کرتے ہیں, آپ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں اپنے لیے مانگی ہیں وہ ساری دعائیں محض اپنے فضل و احسان سے, محض اپنے کرم سے ہم سب کے حق میں قبول فرما دیں. یہ ساری دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما دیں. کہ اللہ آپ کی کوئی زندگی کا اہم معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو جن کی طرف انسانوں کی نگاہ بھی نہیں جا سکتی, بڑے سے بڑا سوچ والا جن کو سوچ نہیں سکتا, ان چیزوں کی آپ نے دعاؤں کے ذریعے تقدیم فرمائی. اور آپ نے فرمایا بھی تھا کہ جب میری امت دعا مانگے تو یہ کہ ہمارے نبی نے جتنی دعائیں مانگی ہیں ہم وہ ساری دعائیں مانگتے ہیں. ہم بھی وہی درخواست کرتے ہیں, ہمارے نبی نے جتنی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری دعائیں ہمیں نصیب فرما. اور جن تمام خرابیوں, برائیوں, بدیوں اور گناہوں سے, نجاستوں اور خباستوں سے, قباحتوں سے جو انہوں نے پناہ مانگی ہے ان تمام سے ہم سب کی حفاظت کرنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, رحمت کے آخر.